जब भी देखूं शायद हो सकता है उसके आसपास कोई ऐसी पनाहगाह हो और जहाँ पर हम रात गुजार सकें, और वहाँ से सीधा रास्ता भी पता चल जाए कि मिस्र का रास्ता सही क्या है। चुनाचे आग की तरफ रवाना हुए तो आग तो नज़र आई थी, लेकिन उसमें से आग से आवाज़ आनी शुरू हो गई अल्लाह जल्ला जलालहू की बराह रास्त। आम तौर से अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को जब वही भेजी जाती है तो कोई फरिश्ता लेकर आता है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता लेकर आया और फिर आपको नबूवत से सरफराज किया गया। लेकिन वहाँ बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम हुए और फरमाया इन्ननी अनल्लाह, मैं खुद अल्लाह हूँ। बराह रास्त हम कलाम हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और उनकी फजीलत कुरान करीम ने बयान भी की कि कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से बराह रास्त बात की। बज़ाहिर बराह रास्त बात करने की वजह शायद ये हो, वल्लाहु आलम, कि इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी बेकसी की हालत में थे और सर्दी थी, अहलिया कुछ जो तकलीफ थी, बीमारी थी, और शायद रास्ते में भी रात के वक्त में पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने बराह रास्त तसल्ली देने के लिए खुद कलाम फरमाया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ आई और यकीन हो गया कि ये अल्लाह जल्ला जलालहू का कलाम है जो मुझसे हो रहा है, तो सब कुछ भूल गए, यानी सारी तकलीफ, सारी परेशानी, सारी रात और का अंधेरा सब भूल कर अल्लाह जल्ला जलालहू के कलाम में महव हो गए। तो अल्लाह ताला ने अच्छा खासा लंबी बात की उस वक्त जो कुरान करीम में सूरह ताहा में आई है, और फिर हुक्म दिया कि अब मैं तुम्हें अपना रसूल बना रहा हूँ, और इसलिए बना रहा हूँ कि जाओ फिरौन के पास जाओ और फिरौन से जाकर बात करो, उसको हिदायत का रास्ता दिखाओ, क्योंकि वो बहुत सरकशी पर आमादा हो गया है, खुदाई का दावा कर रखा है। एक तरफ तो खुदाई का दावा कर रखा है, दूसरे बनी इसराइल के ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा कर रखी है, तो जाओ और जाकर उसको राह रास्त की तरफ दावत दो। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ फरमाई, قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا। अल्लाह ताला ने भी जो कलाम फरमाया था वो खासा लंबा है कुरान सूरह ताहा के अंदर, और जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला आगाज जो किया वह दुआ मांगने से किया। सबसे पहले काम की इब्तिदा की दुआ मांगने से, जिससे ये पता चला कि जब भी आदमी کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی مسئلہ سامنے ہو، کوئی بڑا کام کرنا ہو، تو پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جو جس مہم کے لیے جا رہا ہے اس مہم میں جتنی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے کہہ دے یا اللہ فلاں جگہ جا رہا ہوں اور اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ پریشانی پیش آ سکتی ہے، یہ مسائل درپیش آ سکتے ہیں، تو آپ ہی ان مسائل کو حل کیجیے گا۔ تو پہلا سبق یہ دلوا دیا قرآن کریم کی ان آیات نے کہ جب بھی انسان کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، اہم کام کرنا ہو، تو اسباب کی طرف بعد میں جائے، اللہ جل جلالہ سے رجوع پہلے کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو اس جنگل کی تنہائی میں ہے اور راستہ بھی بھٹک سے رہے ہیں اور تکلیف بھی ہے، اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ فرعون جو ان کے خون کا پیاسا تھا کیونکہ ان سے قتل سرزد ہو گیا تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے واقعہ، تو اس کی وجہ سے وہ اس نے ان کے پیچھے آدمی لگائے ہوئے تھے، وہ تو اب 8-10 سال گزر گئے تھے، اس واسطے وہ شاید معاملہ بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس فرعون کے سامنے جا کر اس کا سامنا کرنا اور اس جیسے سرکش کو جو خدائی کا دعوے دار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، اس کو پیغام دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت زبردست ذمہ داری آ گئی تھی۔ تو جتنی باتیں ہوتی تھیں، ہو سکتی تھیں، جتنے مشکلات پیش آ سکتی تھیں، ان مشکلات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا ذکر کیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ لہم علیہ ذنب فاخاف و یقتلون، مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، کسی قبطی کو مار دیا تھا، تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے قتل کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تسلی دی کہ نہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا، جاؤ۔ تو وہاں جو یہ دعا مانگی ہے، ذرا ایک ایک دعا، ایک ایک لفظ جملے کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب اشرح لی صدری، جس کے معنی ہے اے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرا سونا، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے، سینہ کھول دیجئے۔ اشرح لی صدری، اس کو اردو میں سینہ کھولنا کہتے ہیں، عربی میں شرح صدر کہا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مجھے اس بات پر شرح صدر ہو گیا۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں شرح صدر کے، ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ دل میں کسی معاملے میں تردد تھا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو وہ دور ہو جائے اور شک اور تردد دور ہو کر کسی بات پر مکمل اطمینان ہو جائے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ بکثرت انسان کی زندگی میں یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ اس کو کشمکش کا سامنا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک راستے پر اطمینان قلب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ شرح صدر کہلاتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ اب شرح صدر جب ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی مکمل 100% مطمئن ہے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس میں کسی غلطی کا شائبہ نہیں ہے، یہ شرح صدر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر بات ہے اتنی بڑی زبردست ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، تو آدمی کے طبعی طور پر انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ اتنی بڑی ذمہ داری لوں کہ نہ لوں، یہ کام کروں یا نہ کروں، تو فرمایا پہلی دعا یہ کی کہ اللہ کوئی تردد میرے دماغ میں نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، پورا شرع صدر ہو جائے اور مکمل شرع صدر کے ساتھ میں آپ کے حکم کو بجا لاؤں۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ شرح صدر جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کسی نیک کام پر ہوتا ہے، کسی اچھے کام پر ہوتا ہے۔ اللہ بچائے، بہت سے لوگ جو غفلت میں ہوتے ہیں، لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ حلال کی فکر ہے، نہ حرام کی فکر ہے، نہ آخرت کا تصور ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہے، اور کیے جا رہے ہیں، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں اور معصیتیں بھی سرزد ہو رہی ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے غفلت کی وجہ سے اپنے رویے کو پر پورے مطمئن ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہرحال ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی خیال نہیں آتا کہ میں کام جو کر رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں لے جائے گا، اللہ کو راضی کرے گا یا نہیں کرے گا، بس کیے جا رہے ہیں اور خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ ان کو قرآن کریم نے کہا ہے رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، کہ وہ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، راضی ہیں، تو اور واطمأنوا بها اور اس پر پوری طرح مطمئن بھی ہیں کہ بس یہ دنیاوی جو کاروبار ہم کر رہے ہیں، دنیاوی مشاغل میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، بس یہ ٹھیک ہے اور دن رات اسی کی دھن میں لگے ہوئے ہیں اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اس میں کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے ہم سے یا نہیں ہو رہی، اس کو اطمینان فرمایا۔ تو اطمینان ہو جاتا ہے بعض اوقات، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اطمینان ہو جاتا ہے معصیت پر، اطمینان ہو جاتا ہے گمراہی پر، اطمینان ہو جاتا ہے دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھنے کے اوپر، لیکن شرع صدر یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ اس کو معصیت پر شرع صدر ہو گیا ہے۔ تو شرع صدر کا جو لفظ ہے، یعنی سینہ کھل جانا، یہ ہمیشہ اچھی چیز کے لیے ہوگا، بری چیز کے لیے نہیں ہو سکتا۔ بری چیز کے لیے اطمینان ہو سکتا ہے، غفلت ہو سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، لیکن شرع صدر نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی کہے جی مجھے تو الحمد للہ مجھے تو جھوٹ بولنے پر شرع صدر ہو گیا، یا مجھے غیبت کرنے پر شرع صدر ہو گیا، تو یہ احمقانہ بات ہے، شرع صدر نہیں ہوا، وہ غفلت کی وجہ سے اس پر اطمینان ہو گیا کہ بس جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، آگے کچھ ہوگا دیکھی جائے گی، میں تو ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو شرع صدر ہمیشہ اچھی چیز پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگا وہ یہ کہ پہلے مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ یہ جو نیک کام جس کی طرف آپ مجھے بھیج رہے ہیں، اس کے نیک ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میں کر سکوں گا یا نہیں، میں اس قابل ہوں گا یا نہیں، یہ جو ایک تردد میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اے اللہ اس تردد کو دور فرما کر مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ یہ کام کرنا ہے اور مجھے ہی کرنا ہے۔ رب اشرح لی صدری، تو شرع صدر کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ تردد کی حالت میں کسی ایک جانب انسان کو مکمل اعتماد ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست ہے، تو اللہ پہلے تو مجھے یہ شرع صدر عطا فرمائیے کہ جس کام کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اس کام پر مجھے مکمل بھروسہ ہو جائے، کوئی تردد باقی نہ رہے، کوئی باہمہ باقی نہ رہے۔ پہلا کام تو یہ سب سے، اگر یہ دل میں تردد رہا کہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، تو یہ کام میں رکاوٹ پیدا کرے گا، لہذا مجھے مکمل اطمینان دے دیجئے، شرع صدر دے دیجئے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ کام تو ہے ہی نیک، لیکن میں کر سکتا ہوں، اس پر مجھے شرط عطا فرما دیجیے. اور دیکھو، جب نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا ہوئی تو آپ کے اوپر کس قدر گھبراہٹ طاری ہوئی، بخار چڑھایا، سردی لگنے لگی، جاڑا چڑھ گیا. اس وجہ سے نہیں کہ اس معاملے میں کوئی شک تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ظاہر ہے تو اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اس ذمہ داری کا احساس کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو وہ اس کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے، بخار چڑھا، جاڑا چڑھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو دور کر دیا، اور پھر سورہ انشراح میں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک بذرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک بذرک، اور آپ کے اوپر جو بوجھ داری تھا کہ ذمہ داری کا، کیا ہم نے وہ دور نہیں کر دیا؟ برفعنا لک ذکرک، اور آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند مقام عطا فرما دیا. تو اسی قسم کا بوجھ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہوگا، تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے مجھے شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ باقی درست ہے، اس پر تو یقین ہے ہی، لیکن میں کر سکوں گا، اس کے اوپر بھی مجھے مکمل اعتماد عطا فرما دیجیے. اور یہ ہوئے ایک معنی شرع صدر کے. دوسرے معنی شرع صدر کے یہ ہوتے ہیں کہ آدمی جب کسی سے کوئی بات کرے تو اس طرح کرے کہ وہ مؤثر ہو جائے. بسا اوقات آدمی کے دل میں ایک بات تو ہوتی ہے لیکن کہنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا، کس طرح کہوں. تو اب ذہن میں مضمون ہے، کیا بات کہنا چاہتا ہوں وہ بھی ذہن میں موجود ہے، اس کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے، مناسب الفاظ نہیں مل رہے. یہ ہم جیسوں کو تو بہت پیش آتا ہے، تحریر میں بھی تقریر میں بھی، کہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے دل بند ہو گیا، رک گیا، زبان رک گئی، یا تحریر میں قلم کے اوپر وہ مضامین صحیح طریقے سے نہیں آ رہے. تو وہ کیوں آتا ہے؟ اس واسطے کہ شرع صدر نہیں ہوا، یعنی دل میں ابھی تنگی ہے کہ میں کس طرح بیان کروں، کس طرح کہوں کہ دوسرے کے دل میں اتر جائے. تو شرع صدر کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل کھل جائے، جو بات کہے وہ سلیقے سے کہے، موقع کے مناسب کہے، پورے مدلل انداز میں کہے، اس طرح کہے کہ دوسرے آدمی کے دل پر اثر انداز ہو. یہ شرع صدر. تو یہاں دونوں چیزوں کی ضرورت تھی، پہلے معنی کی بھی، کیا کہ مجھے اتنا شرع صدر عطا فرما دیجئے کہ میں یہ کام کروں اور خوب اعتماد کے ساتھ کروں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے نصرت سے میں کام کر سکتا ہوں، اس کا شرع صدر دے دیجئے. اور جا کر جب میں بات کروں فرعون سے، اب اتنا بڑا بادشاہ جو خدائی کے دعوے دار ہے، وہ اس سے جا کے بات کروں تو آدمی کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے بھائی. جب کوئی صاحب سلطنت، صاحب اقتدار، وہ ساری کچھ لے کے جاتا ہے انسان، لیکن وقت پر الفاظ ساتھ نہیں دیتے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے. تو اس واسطے جب تک انسان کھل کے زبان اور دل کھل نہ جائے، اس وقت تک وہ اپنا مدعا ظاہر نہیں کر سکتا. وہ شاعر نے کہا کہ ہم گئے تھے عرض کرنے مدعا، اور آخر مدعا ہی رہ گیا. مطلب یہ کہ وہ جس کے پاس مدعا لے کر گئے تھے وہاں جا کر ایسی گھبراہٹ جاری ہوئی اور ایسا روب دل پر قائم ہوا کہ اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے آ گئے, مدعی رہ گئے. تو یہ آپ دیکھو کہ اگر اپنے کسی بزرگ جس کا روب دل میں ہو اس کے پاس آدمی بعض اوقات جاتا ہے اور دل میں مضامین بھی ہوتے ہیں, کہتا بھی تو کہنا بھی چاہتا ہے لیکن کہا نہیں جاتا. میں نے جو میری ایک مشہور نظم ہے دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ, تو اس میں ایک بند ہے کہ جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زبان گم ہے, جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زبان گم ہے, عالم ہے تحیر کا یا رائے بیان گم ہے, مضمون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے. سوچ سوچ کے آ رہا ہے آدمی کہ بھائی یہ دعا کروں گا, یہ دعا کروں گا, یہ دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ سے یہ مانگوں گا, یہ مانگوں گا. اب وہاں ملتزم پہ کھڑا ہے اور سب بھول بھال گیا. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ کسی کے روب سے ہوتی, اللہ تعالیٰ کے روب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر ہوں میں, یا اللہ میں بیت اللہ کے سامنے حاضر ہوں, سب کچھ بھول گیا جو کچھ, لیکن وہ کیفیت بھی میرے اللہ کو بہت محبوب ہے. وہ بھی ان کو کہ یہ میرا بندہ, یہ میری خشیت میں, میرے روب میں, میری عظمت و جلال کے تصور سے اس کی زبان بند ہو گئی ہے, تو پھر وہ براہ راست اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں. میرے حضرت فرماتے تھے, حضرت ڈاکٹر صاحب حضرت صلی اللہ تعالیٰ سر رہو, کہ ایک مرتبہ میں حرم میں موجود تھا اور سامنے بیت اللہ شریف بیٹھا ہوں, ہاتھ اٹھائے ہوئے, فرمایا کچھ یاد نہیں آ رہا, کیا مانگو, کچھ یاد نہیں آ رہا. پھر سوچا کہ میں اتوار کے دن دعا کیا کرتا ہوں مجلس میں تو وہی یاد آ جائے کہ وہی دعا کر لوں, وہ بھی نہیں آ رہا. اور جو بھائی حضرت تو دعا بہت کیا کرتے تھے, دعا کا خاص ذوق تھا, رمضان میں عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں جا کے بس کچھ ذکر اذکار کیے اور پھر دعا ہی کرتے رہے, بہت دعا کرتے تھے, بڑا دعا کا ذوق تھا. کہتے ہیں کچھ یاد نہیں آ رہا, ہاتھ پھیلائے ہوئے. تو پہلے دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ میں اتنا شقی القلب ہو گیا کہ بیت اللہ کے سامنے جا کر میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے. تو فرمایا دوسری طرف یہ دھیان آیا کہ بندہ خدا ارے نادان, یہ الفاظ فرماتے ہیں, ارے نادان تو کیا مانگے گا, اللہ سے کیا مانگے گا, یہ جو تیرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اس بارگاہ کے اندر, یہ ہاتھ جو ہے ساری کائنات اس کے نیچے ہے, ساری کائنات اس کے نیچے ہے. اگر کچھ مانگتا تو متناہی ہوتا نا, جو چیز بھی مانگتا تو وہ محدود ہوتی, لیکن جب ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اس بارگاہ میں تو وہ پھر اس پر ڈالیں گے وہ کچھ جو تیرے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہونی ہی چاہیے یہ کیفیت, لیکن جب کسی دنیا کے صاحب اقتدار کے سامنے آدمی جائے, دنیا کے بڑے کے سامنے جائے, تو بس اوقات زبان لڑکھڑا جاتی ہے, مضمون یاد نہیں آتا کیا کہنا تھا. تو یہ دوسری چیز شرع صدر کی یہ مانگی کہ اللہ وہاں جا کر بھی میرا دل کھل جائے اور میں بات کو سلیقے سے جیسا کہنی چاہیے اس طرح کہوں, تو میرا تردد بھی دور ہو, شرع صدر ہو جائے کہ مجھے جانا ہے فرعون کے پاس, اور جب جاؤں تو میری زبان کے اوپر بھی, کہ زبان کو بھی اس طرح یعنی کھول دیجئے کہ ذرا سینہ کھل جاتا ہے تو پھر زبان بھی کھل جاتی ہے. جب طبیعت میں انقباض ہوتا ہے تو پھر طبیعت کے انقباض کے وقت میں مناسب بات بھی نہیں نکلتی زبان سے، انقباض بھی نہ ہو، روب بھی تاری نہ ہو، اور میں کھل کر بلا خوف لومت لائم میں کھل کر بات کروں، رب اشرح لی صدری. دوسرا ویسر لی امری، اے اللہ میرے اس معاملے کو آسان کر دیجیے، مشکلات تو سامنے ہیں، پہلے جانا ہے، فرعون کے دربار میں داخل ہونا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اس کو مطمئن کرنا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، لیکن اس سارے کام کو اے اللہ میرے لیے آسان کر دیجیے. اس میں یہ سکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادر نہ بنا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگو، آسانی مانگو. یہ جو بعض اوقات دل دماغ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی کروں اور وہ بھی کروں، اور بڑے بڑے بزرگوں کے حالات پڑھے اور اس کے نتیجے میں دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو یہ بزرگ تو اتنا زیادہ کیا کرتے تھے، لاؤ میں بھی ایسا ہی اتنا زیادہ کروں. تو اور جو اپنی جو جان توان ہے اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، مگر اپنی ہمت سے زیادہ کا ارادہ کر لیا، نتیجہ ہے کہ تھوڑے دن کرے گا اور پھر ایسا گرے گا کہ واپس لوٹے گا بھی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ آسانی کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو راستے آتے کہ یہ کر لوں یا یہ کر لوں، تو ان میں جو آسان ہوتا اس کو اختیار کرتے تھے، آسان کو اختیار کرتے. کیوں؟ یہ بندگی کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آسانی کا راستہ اختیار کرو. جیسے ایک شخص بیمار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ جماعت میں نہ جائے، گھر میں نماز پڑھ لے، رخصت دی ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں تو بہادری دکھا کے مسجد ہی میں جاؤں گا اس حالت میں، تو عظیمت پہ عمل کروں گا، عظیمت ہے یہ، یعنی بڑی افضل چیز ہے، لہذا میں اس پر عمل کروں گا. تو اور رخصت کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی چیز ہے، ہلکی سی چیز ہے، تو یہ صحیح نہیں. جب اللہ نے رخصت دی ہے، اس رخصت پر بھی پورے شرع صدر کے ساتھ عمل کرو. ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، حدیث میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں، جیسے کہ عظیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں. بیمار آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، مسجد نہیں جا رہا، گھر میں پڑھ رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میری عبادت بیکار ہو رہی ہے. ارے یہی بات، ہماری عبادتیں کیا ہیں، کتنے بھی بنا سوار کے کر لو، کتنا بھی بنا سوار کے کر لو، کتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو بالکل جھکا کے کر لو، اس کی عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، یہ ٹوکن ہے، یہ ایک رمزی چیز ہے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، سب کیا ہے؟ یہ ٹوکن ہے، ایک علامتی چیز ہے، ورنہ عبادت کا حق تو اس کی ادا ہو نہیں سکتا. تو یہ جب ٹوکن ہے تو جیسا ٹوکن وہ کہیں ویسے ہی پیش کرو. وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں پڑھو تو گھر میں پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں آدھی کرو تو آدھی کرو، وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے پڑھو، تو اس وقت تمہاری طرف سے علامتی عبادت یہی ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ وہی اجر و ثواب ہے. تو یسر لی امری، اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما دی. یہ آسانی کی دعا یہ کوئی کمزوری نہیں ہے. آدمی کوئی سمجھے کہ بہادری کے خلاف ہے یہ, نہیں, یہ کمزوری نہیں ہے, یہ عین بندگی کا تقاضا ہے. بندہ اپنی عز و نیاز ظاہر کرے, اپنے عاجزی ظاہر کرے, اسی میں بندگی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یسر لی امری, اے اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر. اب حج کو جانا ہے, ایک صورت یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ بھائی میں تو پیدل جاؤں گا, ہے تو بڑا زبردست کام اگر کوئی پیدل جائے اور باقی اس کے اندر ہمت طاقت ہو, بڑی اچھی بات ہے. لیکن آدمی جو ہے یہ بھی تو دیکھیں کہ میں کیا ہوں, اور اتنے بڑی عظیمت اور اتنے بڑے جلیل القدر کام کا تحمل بھی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. تو جائے, آرام سے جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت دی ہے, رخصت دی ہے, رخصت پہ عمل کرے. یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, اور فرمایا کہ میری زبان میں کی جو گرہ پڑی ہوئی ہے میری زبان میں, اللہ اس کو کھول دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو فرعون کے ہاں جب پل رہے تھے تو بعض اوقات یہ جو ہے اس کا فرعون کو یہ شک ہوتا تھا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو میری سلطنت کو الٹے گا. تو بعض اوقات وہ اس کو یہ دیکھتا تھا کہ یہ واقعی بچہ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے جو اللہ نے بھیجی ہے میرے مجھے ہلاک کرنے کے لیے. تو ایک مرتبہ یہ تجربہ یہ کرنے کے لیے اس نے آگ کا ایک انگارہ زبان پہ رکھ دیا تھا, انگارہ رکھا اور ایک طرف سونا رکھا اور بچے کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی اٹھاؤ اس میں سے کچھ. تو عام بچہ ہوتا تو ظاہر ہے وہ سونا ہی اٹھائے گا نا. تو انہوں نے سونا اٹھایا اور اس نے انگارہ اٹھا لیا, بہت زیادہ روشن تھا, اور منہ میں رکھ لیا. اس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. تو یہ لکنت تھی تو یہ ظاہر ہے یہ اندیشہ تھا کہ میں وہاں جاؤں گا بات کرنی ہے تو اگر لکنت سے بات کروں گا تو کیسے مؤثر ہو سکے گی. اس لیے دعا مانگی کہ بحلل عقدۃ من لسانی, میرے زبان سے گرہ کھول دیجئے جو گرہ پڑ گئی ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں, وہی بات کہ چاہے لکنت نہ ہو, کوئی اس میں بیماری نہ ہو زبان میں, لیکن لڑکھڑا جائے زبان قاعدے سے, یعنی بولتے بولتے. بس آپ نے دیکھا ہوگا جو جن کو زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی عادت زیادہ نہیں ہوتی تو وہ قدم قدم پر اٹکتے ہیں. وہ اٹکن جو ہے یہ بھی ایک گرا ہے, فصاحت نہیں ہوتی زبان میں. نتیجہ یہ کہ بجائے سیدھا سادہ جملہ بولنے کے وہ بیچ بیچ میں اٹک اٹک کر بولتے ہیں. تو اس کو بھی بحل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور یہ میرے زبان کو جو آپ بشر صدر کے ساتھ بولوں اور زبان سے گرہ میری نکال دیجئے تاکہ وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. یفقہوا قولی, اب یہ بھی عجیب کلام ہے میرے مالک کا کہ اگر اردو میں اگر آدمی عام آدمی یہ بات کہے تو عربی میں زیادہ جو استعمال ہوتا ہے لفظ سمجھنے کے لیے وہ ہوتا ہے یفہمو. تو اگر میں کہوں گا بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا کہ یا اللہ میری زبان کی لکنت دور کر دیجئے اور مجھے فصاحت عطا فرما دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھے, تو میں کہوں گا حتیٰ یفہمو قولی, تاکہ میری بات سمجھ لیں. لیکن قرآن نے کہا حتی یفقہو قولی. یفہمو تو سامنے کا لفظ تھا، زیادہ کثیر الاستعمال ہے اس معنی میں، اس کو چھوڑ کے یفقہو. مشکل یہ ہے کہ اردو ہماری تنگ زبان ہے، ترجمہ یفہمو کا بھی وہی کریں گے کہ وہ سمجھ لے، اور یفقہو کا بھی یہی کریں گے کہ سمجھ لے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. فہم یعنی سمجھنا، جس چیز کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہ کہ جو مضمون دوسرا کہہ رہا ہے یا جو کتاب میں آدمی پڑھ رہا ہے اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ سمجھ میں آ جائے، ترجمہ سمجھ میں آ جائے. مثلا قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس کا ترجمہ سامنے ہے تو ترجمہ سمجھ لے، تو ظاہری مفہوم سمجھنے کو فہم کہتے ہیں، کہ ظاہری مفہوم جو ظاہری معنی جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائے. لیکن یفقہو یہ فقہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے ایسا سمجھنا جو دل میں اتر جائے، ایسا سمجھنا جو دل میں اتر جائے اور انسان کو اب عمل پر آمادہ کر دے، وہ ہے فقہ. اسی لیے علم فقہ جو کہا جاتا ہے نا وہ اسی سے نکلا ہے، یفقہو سے. علم فقہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی اس کا ہے کہ سمجھ میں آ جائے اور دل میں اتر جائے بات. اسی لیے قرآن کریم نے جہاں طالب علم کی بات کی ہے کہ طالب علم علم کے لیے جائے کہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کرے؟ علم حاصل کرے لیتفقہو فی الدین، تاکہ تفقہ حاصل ہو دین کے اندر. تفقہ کے معنی یہ ہے کہ ایسی بات جو صحیح ہو اور دل میں اتر جائے وہ انسان کو، وہ ہے فقہ کی بات. تو دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے میری ایسا میرے زبان کو ایسا کھول دیجئے کہ میں جو بات کہوں وہ ان کے دل میں اتر جائے، اس کی حقیقت کو وہ سمجھ جائے. اس لیے یفقہو فرمایا. اور یاد رکھیے کہ علم اور چیز ہے اور فقہ اور چیز ہے، فہم اور چیز ہے اور فقہ اور چیز ہے. فہم یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک کتاب پڑھی، اس کی عبارت کا ترجمہ آپ کے سمجھ میں آ گیا، اس کا جو مفہوم تھا وہ سمجھ میں آ گیا. اور فقہ یہ ہے کہ اس کی جو گہرائی ہے اس گہرائی کے اندر اتر کر جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے، اس پر عمل بھی ہو جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے، ہمارے سارے سلسلے جو ہیں تصوف کے وہ ان پہ جا کے منتہی ہوتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص نے ان کو، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اجلے تابعین میں سے ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ہمارے صوفیاء کرام کے سارے سلسلے کے مدار وہ ہیں. تو ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے ان کو آواز دی یا فقیہ کہہ کر، اے فقیہ. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے خطاب کرتے فرمایا، اب هل رأیت فقیہا قط، ارے تم مجھے فقیہ کہہ کر پکار رہے ہو، کبھی دیکھا بھی ہے کوئی فقیہ؟ تو اس نے کہا جی آپ ہی بتا دیجئے کہ کون ہوتا ہے فقیہ. تو انہوں نے فرمایا کہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، یعنی کہا جو فقہ پڑھے ہوئے ہو، جو فقہ کا علم پڑھے ہوئے ہو پورا، بلکہ آپ فرمایا الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، جو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی رغبت رکھنے والا ہو. دنیا سے بے رغبت ہو کیا معنی؟ کہ اس کے دل و دماغ پر ہر وقت دنیا ہی کی لذتیں اور راحتیں نہ چھائی بھی ہوں کہ اتنا پیسے مل جائیں گے، پھر میں یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، شیخ چلی کی کسی کیسا منصوبہ بنائے ہوئے ہے. زاہد فی الآخرہ، چاہے دنیا ہو اس کے پاس لیکن دنیا کا وہ غلام نہ ہو. دنیا کی محبت اس کے دل میں سمائی ہوئی نہ ہو. وہ دنیا اس کے لیے آئے وہ دنیا کے لیے نہ ہو. تو الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ, اور اس کی رغبتیں جو ہیں زیادہ تر آخرت سے متعلق ہوں کہ آخرت میں مل جائے مجھے, آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے, آخرت میں میرا انجام درست ہو جائے, مجھے جنت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, اپنے رضا کامل عطا فرما دے. وہ ہے فقیہ یعنی سمجھدار, لفظی ترجمہ کرو سمجھدار. تو یہ فقہ جو اگر آدمی نے فرض کرو کہ سب کچھ پڑھ لیا, عربی پڑھ لی, نحو صرف پڑھ لی, تفسیر پڑھ لی, حدیث پڑھ لی, فقہ پڑھ لیا, سبھی سارے علوم پڑھ لیے, لیکن دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے, دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے کہ ہر وقت دل و دماغ جو ہے وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح میں اپنی دولت میں اضافہ کروں, کس طرح میری مجھے زیادہ راحت ملے, کس طرح مجھے زیادہ لذت ملے. تو یہ کیا علم ہوا, وہ اور کچھ ہو تو ہو لیکن فقیہ نہیں ہے وہ. اور جس کو کبھی آخرت کا تصور نہ آتا ہو کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے جانے والا ہوں, میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اس کا تصور نہ آتا ہو, تو بتاؤ کہ وہ کیسے اس کو کہا جائے کہ یہ فقیہ ہے. تو فقہ فی الدین, دین کی سمجھ. اب مشکل یہ ہے کہ سمجھی کا لفظ فہم کے لیے بھی ہے, سمجھی کا لفظ فقہ کے لیے بھی ہے, اس لیے ہم اس کی گہرائی کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. لیکن اس میں جو گہرائی ہے وہ ہے کہ دین کے مزاج کو سمجھ کر اور اپنے طرز عمل میں, اپنے سوچ میں اس کو بسا لے انسان, یہ ہے فقہ. یفقہ قولی کا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. اگر فرض کرو کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھا, بس جو فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنتیں ہیں, ان کا جو ضروری علم ہے وہ حاصل کر لیا. ہر ایک آدمی کا کوئی عالم پورا بننا کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا, ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ وہ ضرور عالم بنے, لیکن جو ضروری جو فرض عین ہے, جن چیزوں کو جاننا, نماز پڑھنے کا طریقہ, روزہ رکھنے وغیرہ, یہ سارے کون سی حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, غیبت حرام ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو بنیادی ہیں وہ اس کو آتی ہیں, اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور اس کے ذہن میں جمع ہوا ہے, آخرت کا تصور جمع ہوا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, جواب دینا ہے, وہ بہت بڑا فقیہ ہے وہ. اور ایک آدمی ہے سبھی کچھ فقہ کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں, رٹے ہوئے ہیں, اس نے پڑھایا ہے, کتابیں لکھی ہیں, تصنیفات کی ہیں, اللہ بچائے سب کچھ کیا ہے, لیکن آخرت کا تصور نہیں آتا. وہ بھی دماغ لگا ہوا ہے اس طرف کہ مجھے, میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے بدلے میں مجھے پیسے مل جائیں, جو کچھ پڑھا رہا ہوں اس کے اوپر میری تنخواہ بڑھ جائے, میرے کہیں اور کہیں جہاں زیادہ پیسے ملے وہاں چلا جاؤں. دل و دماغ اس میں گھرے ہوئے ہیں. تو چاہے کتنا بڑا عالم ہو فقیہ نہیں ہے وہ, دین کی سمجھ رکھنے والا نہیں ہے وہ. بس اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی یہ سمجھ عطا فرما دے. یہ دعا بہت مانگنی چاہیے, یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یہ دعا بہت کرنی چاہیے. اور یہ جو پڑھی جا رہی ہیں دعائیں, قرآن کریم نے جو جگہ جگہ ذکر کی ہیں, وہ محض ایک قصہ کہانی کے طور پر نہیں ہے. جیسے جیسے موقع پر جیسی جیسی دعائیں مانگی گئی ہیں, انبیاء کرام نے مانگی ہیں, اللہ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں, تو ایسے ایسے مواقع پر ان کو یاد کرنا چاہیے, مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور یہ دعا ایسی چیز ہے, یقین رکھیے کہ اس سے بڑا کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی اور نہیں ہے جتنی دعا ہے. आदमी मंगता बन जाए, बस हर वक्त कुछ ना कुछ मांग रहा हो अपने अल्लाह से, तो बस समझो कि कामयाबी हासिल हो गई अल्लाह ने चाहा। तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम। www.dasquran.com